نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی میں پہلے تو اس کا بتا دیتا ہوں کہ ویب سائٹ کا میں لنک یہاں پہ دیا تھا میں دوبارہ دے دیتا ہوں یہ alihsan.com ہے alihsan.com اور /courses /دورہ قرآن اور 2014 کلک کریں گے تو یا مین ویب سائٹ پہ چلے جائیں alihsan.com پہ تو وہاں پہ لنک مل جائے گا جو فون کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو نہیں پتا چل رہا www.alihsan.com الاحسان alihsan.com پہ جائیں گے تو یہاں پہ دورہ قرآن کا لنک ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو آگے جو ہے وہ موجود ہوگا کہ ریکارڈنگ جو ہے اس پہ موجود ہے جی اور آگے جو فون لائن ہے وہ یہاں پیسٹ کر دی گئی ہے یہاں فون پہ جو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جی سسٹر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں آپ کا پہلا سوال ہے سورت بقرہ میں جو ہاروت اور ماروت کا بیان ہوا ہے دیکھیں یہ جو آیا جب میں پڑھائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ اس آیت میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے تھے اور یہی لوگوں کو جادو جو ہے وہ سکھاتے ہیں آگے یہ اسرائیلی روایات ہیں کہ جی وہ کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ ہیں یہ کہیں بھی کسی صحیح روایت میں اس کے یہ والے الفاظ نہیں ہیں یہ صرف اور صرف اسرائیلی روایات میں ہیں تو قرآن نے صرف ہاروت اور ماروت کے ہونے کا بتایا ہے آگے ان کا کیفیت کا نہیں بتایا ہے اور اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ ہے کہ صدقوا لا تصدقوا ولا تکذبوا اس کی نہ تصدیق کی جائے نہ ہی اس کی جو ہے وہ تکذیب کی جائے اسرائیلی روایات کی تو اس لیے جو ہے وہ جو یعنی یہ ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت کا ہونا قرآن مجید میں ہے ان کا کنویں میں لٹکا ہونا اور ان کا جو ہے باقی تفاصیل وہ جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے ہاروت اور ماروت جو ہے یہ یہاں قرآن مجید میں جو ان کا ذکر آیا ہے کہ یقیناً لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ لوگوں کو کہتے بھی تھے کہ ہم جو ہے ایسے نہیں ہیں ہم سے نہ سیکھو لیکن لوگ پھر بھی آ کر ان سے جو ہے وہ سیکھتے تھے یہ سارا قرآن مجید میں موجود ہے اب اس آیت کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت پہ بابل شہر میں کچھ نہیں اتارا تھا اور ہاروت اور ماروت جو ہے معذرت اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں پہ کچھ نہیں اتارا تھا اور ہاروت اور ماروت دو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو اس طرح کر کے سکھاتے تھے ایک آیت کا معنی یہ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں پہ جو کہ ہاروت اور ماروت تھے ان پر جو ہے اتارا تھا اور وہ لوگوں کو جو ہے یہ سکھاتے تھے اور یہ کہتے تھے دونوں رائے موجود ہیں لیکن واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جیسے کہ لا یعصون اللہ فیما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ان آیات میں موجود ہے اب یہ ہے کہ اس آیت میں دونوں رائے زیادہ تر تو علماء اس طرف ہی گئے ہیں کہ اس سے مراد شیاطین ہیں اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا رد کیا ہے کہ فرشتوں پہ کچھ نہیں نازل ہوا تھا جو کہ یہود کے اندر یہ بات مشہور تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ فرشتوں پہ کچھ نہیں نازل ہوا تھا اور ہاروت اور ماروت جو ہے وہ دو شیاطین تھے شیاطین سے اس کو بدل بنایا گیا ہے جو لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں سکھاتے تھے بہرحال دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اصل میں کلام کا جو سیاق ہے کلام کی جو ترتیب ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ یہ کلام کا سیاق زیادہ تر یہ اس کو ترجیح دیتا ہے کہ ہاروت اور ماروت واقعتاً کوئی دو فرشتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے انہیں اتارا ہو اور جادو جو ہے ان کے ذریعے پھر لوگوں میں جو ہے وہ سکھایا گیا تھا. یہ ہے آیت کے دو مفہوم. بہرحال جو بھی ہو اس کو ترجیح دیں یا اس کو تھوڑا سا ترجیح دینا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید کا سیاق تھوڑا سا اس طرف ہوتا ہے کہ جیسے واقعتاً کوئی جادوگر یہ تھے اور لوگوں کو انہوں نے سکھایا تھا, کیونکہ آیت وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اس ماں کو تھوڑا سا نافیہ بنانا اور پھر آگے ہاروت اور ماروت کو پیچھے شیاطین سے بدل بنانا, یہ تھوڑا سا تکلف سا بنتا ہے. اگر کہا جائے کہ واقعتاً انہوں نے اتباع کی تھی شیاطین کی جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں تھے, اور شیاطین نے کفر کیا تھا, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, اور وہ شیاطین ہی جو لوگوں کو سکھاتے تھے, اسی طرح وہ دو فرشتے بھی جو بابل شہر میں اتارے گئے تھے لوگوں میں ہاروت اور ماروت, وہ اس طرح کر کے لوگوں کو جادو جو ہے وہ سکھاتے تھے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ایسا جو ہے دو فرشتے اتارے ہوں. ویسے عموماً صفات باقی ہی فرشتوں کی ہیں, ایسی نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کی جو ہے وہ ایک آزمائش کے لیے ایسے اتارا ہو, ایسا ممکن ہے. تو بہرحال یہ ذرا مفہوم بہتر لگتا ہے, لیکن باقی تفاصیل جو ہیں کہ وہ ہاروت اور ماروت کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں اور لوگ آ کے ان سے اس طرح کر کے پوچھتے ہیں اور آگے وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ جواب دیتے ہیں, اس طرح کی باتیں جتنی بھی ہیں وہ اسرائیلی روایات میں ہیں, کسی صحیح روایت میں ان کا جو ہے تذکرہ موجود نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. آپ کا دوسرا سوال جو ہے وہ تیمم کے بارے میں ہے. دیکھیں تیمم کے بارے میں تو ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ چہرے پہ پہلے ہاتھ پھیرے اور ہاتھوں پہ بعد میں پھیریں, ایسا کوئی طریقے میں ترتیب لازم بھی نہیں ہے تیمم میں. بس ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان ہاتھوں سے چہرہ اور ہاتھ دونوں کا مسا کرنا ہے, وہ جیسے بھی ہو جائے, خواہ پہلے ہاتھوں کا کر لیں بعد میں چہرے کا کر لیں, یا چہرے کا پہلے کر لیں اور ہاتھوں کا بعد میں کر لیں, اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, دونوں طرح جائز ہے, دونوں طرح جو ہے وہ جائز ہے. سنت کیا طریقہ ہے تیمم کا؟ طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے اور اس سے جو ہے پھر ہاتھ جھاڑ کر جو ہے وہ یہ دونوں طرح آئے ہیں کہ مسح بھی وجہ ہو و کفئی ہی یا کفئی ہی وجہ, دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ ان ہاتھوں سے پھر جو ہے چہرے کے اوپر پورے پھیرے گئے اور پھر ان ہاتھوں سے جو ہاتھوں کے اوپر دونوں پہ پھیرے گئے, یہ جو ہے وہ موجود ہے. اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے, اس میں یہ طریقہ جو ہے وہ موجود ہے. چہرہ اور ہاتھ, ہاتھ سے مراد صرف ہتھیلیاں ہیں, پورا بازو کوہنی تک نہیں, صرف گھٹنے گھٹ تک جو ہاتھ ہیں ان دونوں ہتھیلیوں پہ جنہیں کفین کہا جاتا ہے, ان پہ یہاں تک جو ہے گھٹنے تک جو ہے ان کے اوپر دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے, پھر ان دونوں ہاتھوں کا مسا کر لیا جائے اور پورے جو ہے وہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیے جائیں, اس کا نام جو ہے وہ تیمم ہوتا ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی سے السلام علیکم پہ جو ہے وہ آ سکتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے جو جمع کرنے کا طریقہ ہے اس کا کیا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز جمع کی جاتی ہیں وہ ظہر عصر دونوں ایک ٹائم میں, یعنی ظہر کو عصر کے ٹائم میں یا عصر کو ظہر کے ٹائم میں, شروع میں یا آخر میں. اسی طرح مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, مغرب کے ٹائم میں یا دونوں کو عشاء کے ٹائم میں جمع کیا جا سکتا ہے. اور یہ سفر میں ہوتا ہے, سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے رہے ہیں, جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ مسلم میں جو ہے موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جو ہے یوں جمع کر لیتے تھے. رہا انسان حضر میں جب گھر میں موجود ہو, جب انسان گھر میں موجود ہو سفر پہ نہ ہو, سفر پہ نہ ہو. میری آواز پہنچ رہی نا آپ لوگوں تک؟ میری آواز ہے. تو جب انسان گھر میں موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک موقع پہ ایسی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے, بغیر کسی خوف کے, ظہر عصر کو ایک ساتھ اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز کو مومنوں پہ مقرر وقت پہ فرض کیا گیا ہے. اب اس یعنی حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں اکٹھا کرنا وہ مستثنا ہے, اور گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا وہ زندگی میں ایک موقع پہ آیا ہے. بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ بغیر خوف کے, بغیر سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی نمازیں پڑھی تھی. لیکن جب گھر میں اکٹھی پڑھنی ہے تو اس میں ظہر کی پورے فرض, اور اسی طرح عصر کے پورے فرض, مغرب کے اور عشاء کے پورے فرض, لیکن یہ زندگی میں ایک بار ایسا ہوا ہے. اب اس کو ہم اسی ماحول میں, اسی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو جائے, کوئی سال میں کوئی ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو چلو اس کی کوئی گنجائش مل سکتی ہے, لیکن ایک عادت ہی بنا لیا جائے کہ یہ ظہرین ہے اور یہ مغربین ہے اور یہ عصرین ہے اور یہ عشاءین ہے, اس طرح کر کے ایک کنسپٹ کر لینا کہ جی ہمیشہ ہی گھر میں جو ہے زور اثر اکٹھی ہو رہی اور مغرب عشاء اکٹھی ہو رہی, تو یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کو ٹائم پہ پڑھنا اور اس کی پابندی کروانا یہ ایک اپنے مستقل عمل ہے, اور زندگی میں جب ایک عمل اس طرح الگ سے ثابت ہے تو پھر اسی طرح ہی اس کو کیا جائے کہ الگ سے کبھی ایسا ہو جائے تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے, وگرنہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران ظہر عصر کو ملا کے پڑھنا, اسی طرح مغرب عشاء کو ملا کے پڑھنا, اس کی جو ہے گنجائش سفر میں موجود ہے. لیکن حضر میں کبھی ایسا ہو جائے ہم اس کے اب لیمٹ نہیں لگا سکتے جی کتنی دیر بعد. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک بار ایسی روایت موجود ہے تو ہم اس کو کس طرح کر کے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواز کے طور پہ کیا ہو کہ کبھی ایسا کوئی مجبوری ہو جائے تو کوئی انسان اس طرح کر سکتا ہے, ظہر عصر کو ایک ساتھ یا اسی طرح مغرب عشاء کو ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے نماز کے بارے میں حکم, اور یہ روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے اور عذر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ, بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے, بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے جو ہے جمع کیا ہے. باقی اگر بارش ہو جاتی ہے اور گھروں میں آنا یعنی مسجد میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے, اس دور میں نہ آنا ممکن نہیں ہو جاتا تھا, تو ایسے موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازیں ایک ٹائم پہ پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے. اذان دی جاتی تھی اور اذان میں کہہ دیا جاتا تھا کہ الا صلوا فی الرحال, کہ لوگوں جو گھروں میں ہیں وہ گھروں میں جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں, یا مسجد میں اگر جو آ جاتے تھے تو وہ ایک ٹائم میں دو نمازیں پڑھی گئی ہیں. بارش کے موقع پہ, بارش کے بغیر کسی سخت عذر کی بنیاد پہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اس کو عادت جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. ہاں سفر میں دو نمازوں کا جمع کرنا ثابت ہے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت موقعہ کیا ہے, واجب کیا ہے, فرض کیا ہے, ویتر کس کیٹیگری میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی تقسیم ہے نا کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت موقعہ ہے, یہ سنت غیر موقعہ ہے, یہ نفل ہے, یہ تقسیم عام لوگوں کے لیے تھی ہی نہیں, عام لوگوں کے لیے یہ تھی ہی نہیں, یہ ایک عام یعنی ایک فقی کے ابواب میں ایک ٹرمز تھی تاکہ ایک علمی انداز سے ان کو سمجھا جائے کہ ہر عمل کی کیا حیثیت ہے. اب لوگوں میں جو ہے وہ یعنی ایک بات ایسی عام ہو گئی کہ ہر بندہ ہر عمل میں یہ جاننا چاہتا ہے یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کرنا ہے, نہیں کیا ہے نہیں کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ترازو لے کے بیٹھ جانا ہے اور ہر حکم کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ فرض میں آتا ہے, واجب میں آتا ہے, مستحب میں آتا ہے. جو فرائض ہیں یعنی جس کے چھوڑنے پہ وعید آئی ہے یقیناً انہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہیں انہیں چاہے واجب کہہ لو, چاہے سنت مقدہ کہہ لو, چاہے نفل کہہ لو, سب ایک چیز ہیں. فرض جس کے بغیر گنجائش نہیں ہے. ویسے جو فقی لحاظ سے ترتیب بنائی گئی ہے کہ فرض وہ ہوتا ہے کہ جسے جو ہے وہ اگر یعنی اس کا چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے جس کے ہونے پہ قطعی دلیل ہو. قطعی کا عموماً مراد لیا جاتا ہے قرآن کی دلیل ہو. اور واجب وہ ہوتا ہے جو فرض کی طرح ہوتا ہے لیکن دلیل زنی سے یعنی کہا جاتا ہے کہ حدیث سے ثابت ہو. اور سنت موقدہ وہ کہا جاتی ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو, اور سنت غیر موقدہ جس کو کبھی چھوڑا بھی ہو. یہ عموماً بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہر چیز میں فٹ ہو جاتا ہے. فرض جو ہے وہ اصل نماز ہے اور باقی جتنے بھی سنتیں ہیں, نفل ہیں, وتر ہیں, یہ سب کیٹاگری نفل کی ہے. وہ سب کیٹاگری نفل کی ہے. اس میں جو ہے جتنا کچھ ہاں مراتب ہیں, مثلا جو بارہ رکھتے ہیں ظہر کی فجر کی دو سنتیں, ظہر کی شروع کی چار سنتیں, بعد کی دو سنتیں, مغرب کی دو سنتیں اور عشاء کے بعد کی دو سنتیں, یہ یقیناً جو ہے وہ یعنی اہمیت رکھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی ہے. اس کے علاوہ باقی وتر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر میں بھی چھوڑا ہے, حضر میں بھی چھوڑا ہے. لیکن وتر جو ہے وہ دوسرا, اس میں ایک اور ترتیب لگائی جاتی ہے کہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے کہ جس پہ اللہ کا حکم آ جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے, چاہے اس کو فرض کہہ لو چاہے اس کو واجب کہہ لو, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے. یعنی چاہے وہ اللہ کا حکم آ جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عمل کرنے کے اعتبار سے ایک ہی ہوتا ہے, اس لیے اس کو ایک ہی کیٹیگری میں لے جایا جاتا ہے. اب آگے جتنے اس میں نوافل ہیں ان کو ہم, یہ جو ایک ترتیب بن گئی نا, یہ سنت موقدہ ہے, سنت غیر موقدہ, یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی فرمان واضح اس انداز سے ہے نہیں. برحال یہ ہے کہ فجر کی دو سنتیں پہلے والی, ظہر کی چار سنتیں, بعد والی دو سنتیں, مغرب کے بعد والی دو سنتیں اور عشاء کے بعد والی دو سنتیں, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے پڑھا ہے. اب اس کو سنت موقدہ کہہ لیں یا جو کہہ لیں. وتر جو ہے یہ واجب نہیں ہے, یعنی واجب مانا فرض نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی وتر پڑھے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے, کیونکہ سواری پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں پڑھتے تھے اور سواری پہ آپ نفل وسلم نفل ہی پڑھتے تھے. تو وتر جو ہے یہ ایک نفل کی کیٹاگری میں آتا ہے, لیکن تھوڑا اس کی اہمیت زیادہ ہے. اہمیت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یا حضر میں ہر صورت میں وتر کو جو ہے پڑھا ہے. لیکن کبھی اگر چھوٹ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فرض رہ گیا یا کوئی نماز رہ گئی یا عشاء کی نماز نہیں ہوئی, کیونکہ فرض ایک مستقل الگ سے نماز ہے, وتر جو ہے یہ ایک مستقل الگ سے نماز ہے, اس کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ہے ان سب کی تعریفات ہیں, فرض کی, واجب کی, سنت موقدہ کی یا سنت غیر موقدہ کی. برحال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کہہ دیتا ہے کہ یہ والی بارہ رکھتے ہیں یعنی فجر کی دو سنتیں, ظہر کی, مغرب کی, عشاء کی سنت موقدہ ہیں تو ٹھیک ہے. باقی سنت غیر موقدہ یہ تو سمپل نفل ہی نفل ہوتا ہے, یہ تو صرف نفل ہی یا سنت غیر موقدہ میں کوئی فرق نہیں, وہی نفل ہیں وہی چیزیں. اور ہر نماز کے ساتھ جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں واللہ اعلم وہ نفل ہی ہوتا ہے, نفل کہہ لو یا سنت غیر موقدہ کہہ لو, بات ایک ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. باقی جو قضائی کی بات ہے وہ جیسے فرضوں کی قضائی ہو سکتی ہے ویسے سنتوں کی بھی قضائی ہو سکتی ہے, لیکن قضاء کے اندر وہ سنتیں ہوتی ہیں, اب وہ فرض نہیں ہو گئی ہوتی. ایسے ہی جو وتر رہ گئے تو اس کی وتر کی قضائی بھی بس وہی حیثیت رکھتی ہے, وہ دوبارہ فرض نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن روٹین عادت نہیں بنا لینی چھوڑنے کی، کبھی چھوٹ جائے تو اس پہ جو ہے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ فرض نہیں ہے، لیکن عادت مستقل بن جائے چھوڑنے کی یہ غلط ہوتا ہے۔ تو وتر جو ہے وہ بھی ایک نفل کی کیٹاگری میں آتا ہے، اور کسی بھی یعنی سنت کی کیٹاگری کہہ لو یا نفل کی کیٹاگری میں آتا ہے، اور اس کی قضائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح باقی سنن کی قضا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کے بعد والی سنتیں رہ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر ظہر کی جو دو سنتیں رہ گئی تھی ان کو بعد میں پڑھا تھا، اور یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ تو سنتوں کی بھی قضائی ہو سکتی ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی بارش کا کیا گھر پہ نماز؟ جی بارش کے دنوں میں اگر بارش ایسی بارش ہو کہ جس میں انسان مسجد میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش آتی تھی اور ایسی بارش کے جس میں مسجد میں جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، تو اذان میں باقاعدہ کلمات بولے جاتے تھے کہ الا صلوا فی الرحال، اور لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، تو نماز جو ہے وہ ہو جاتی تھی، گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی جب ایسی بارش ہو کہ جس میں مسجد میں واقعی پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی نیکسٹ جنہوں نے ایڈریس کیا سر مائک پہ آ سکتی ہیں۔
چیز نہیں نظر آتی کہ وہ قرآن کی طرف جائیں یا نیکی کی طرف بڑھیں، حالانکہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر صلی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں جو سوال پہلے گزرا تھا اس کو بتا دوں کہ بارش میں نماز پڑھی جا سکتی گھر میں, جمع کرنے کا تصور نہیں ہے. ہاں مسجد میں ہے تو جمع ہو سکتی ہے تاکہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگلے ٹائم میں نہ آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی سفر میں اگر ہیں یہ جو ہے وہ سمجھ لیں. اب واپس آتا ہوں اس طرف, جو اگلا سوال ہے سر کا, انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ پرائیویٹ میں سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی اس میں سر جو آپ کا جو یہ سوال ہے قصر نماز کے بارے میں, سفر پہ گئے ہوئے ہیں, کسی ہوٹل میں رکنا ہے, وہاں سے نکلنے لگے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ایک دن کا قیام ہے, دو دن کا ہے, جو بھی ہے, لیکن سفر کے اندر موجود ہیں تو آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں دو نمازوں کو. جب انسان کو یہ ہو کہ میں دیکھیں, انسان کو یہ پتہ بھی ہونا کہ میرا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلنا چاہتے تھے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیتے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ آگے پڑھنے کا ٹائم ہو, مل بھی جائے جگہ, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جگہ مشکل ہو جائے گی, تو احتیاطاً جب سفر میں گنجائش موجود ہے تو انسان پڑھ سکتا ہے. اور وہ سفر سفر ہونا چاہیے, انسان جس مقصد کے لیے بھی گیا ہوا ہے جب سفر میں موجود ہے تو انسان ظہر عصر کو ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے. ظہر پڑھ کے نکلنے لگے ہیں تو عصر کی بھی ساتھ نماز پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا, جائز ہے. یا اسی طرح مغرب کے ٹائم نکلنے لگے ہیں تو عشاء کی بھی ساتھ نماز پڑھ لی جائے تو جائز ہے, جب پتہ ہو کہ یقیناً باہر جو ہے نہیں پڑھنے کا موقع ملے گا. یا یہ ہے کہ خطرہ ہوگا کہ باہر جائیں گے تو آگے پیچھے ٹائم ہو جائے گا, تو احتیاطاً اس کو زور کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے. اپنے شہر میں ہوں, سفر پہ نہ ہوں تو وہاں پہ قصر نہیں ہو سکتی. جب اپنے شہر میں ہوں جتنا بھی ہوں تو پھر وہاں پہ قصر بھی نہیں ہے, جمع بھی نہیں ہے, پھر انسان کو اپنے ہی ٹائم پہ نماز کو پڑھنا ہوتا ہے. پھر انسان اس کو جو ہے سفر میں قصر بھی نہیں, اپنے ہی شہر میں ہے تو اس کو جمع بھی نہیں کر سکتے, قصر بھی نہیں کر سکتے ہیں. دونوں کے لیے سفر اور یعنی قصر اور جمع کے لیے سفر ہونا ضروری ہے. سفر میں جو ہے یہ جو ہے وہ جائز ہے, اس کے علاوہ نہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. تو یہ ہے پہلا سوال. دوسرا سوال سسٹر یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا ہے. انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا ہے. انسان میں گناہ بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی اس میں جو ہے وہ نیکیاں بھی ہوتی ہیں. ہر گناہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے اور ہر نیکی اپنی جگہ پہ چلتی ہے. اب ایسا ہونا یعنی کہ اس میں اگر یہ گناہ پایا جاتا ہے تو فلاں نیکی کیوں اس کی یہ کر رہا ہے, یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جو اس کے اندر گناہ ہے وہ اپنی کیٹاگری میں گناہ لکھا جا رہا ہے, اور جو نیکی ہے وہ اپنی کیٹاگری میں لکھی جا رہی ہے. تبھی تو جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا وزن ہوگا نا کہ زیادہ کیا ہے. اب اگر کوئی انسان اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے کسی معاملات میں وہ گنہگار ہو رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے, قرآن مجید پابندی سے پڑھ رہا ہے, تو اللہ سے امید کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کبھی جا کے توفیق دے دے کہ یہ اپنی اس برائی سے بچ جائے. لیکن یہ کہنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان جو نمازیں پڑھ رہا ہے, قرآن مجید پڑھ رہا ہے, اس کی اولاد اچھی بڑھ رہی ہے, تو اس کا معاملہ تو فلاں برا ہو رہا ہے, فلاں معاملے میں کوئی برائی میں لگا ہوا ہے. تو وہ یہ ہم تھوڑا سا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہر نیکی اپنی جگہ. اگر ایک انسان ایک سائڈ پہ گناہ کر رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ ایک نیکی بھی کر رہا ہے, تو وہ نیکی کو اس بنیاد پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ جی میں تو فلاں گناہ کیا ہے تو اس لیے یہ والی نیکی میں کیوں کر لوں. ہر ایک عمل اپنی اپنی جگہ پہ ہے, ہر ایک نیکی ہر ایک گناہ اپنی اپنی جگہ پہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نیکیاں بھی موجود ہوں اپنی جگہ پہ اور کچھ, اور ہر ایک انسان میں ایسا ہوتا ہے, ہر ایک انسان میں ایسا ہوتا ہے. اس کے اندر لازمی, اگر کسی انسان میں معاملات میں سودی معاملہ چل رہا ہے اور دوسری زندگی میں نیکیاں چل رہی ہیں, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان ایسا ہو کہ اس کے زندگی کے ان معاملات میں برائی ہو رہی ہو اور ان معاملات میں وہ اچھا ہو, ایسا ہو سکتا ہے. جب عقیدہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہو سکتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ جو اس کو معافی دے سکتے، ایسا ہو سکتا ہوتا ہے. یہ تصور میں نہ لے کے آئیں کہ ایک نیکیوں کو پکڑ کے اس کے، یا ایک گناہ کو بنیاد بنا کے اس کے ساری دوسرے نیکیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، یا ایک نیکیوں کو سامنے رکھ کے اس کے باقی گناہوں کا جو ہے وہ کہا جائے کہ اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر ایک چیز ہر ایک انسان میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا خیال ہے شاید آپ کے یہی دو سوال تھے، یہی دو سوال تھے، باقی جو آپ نے پرائیویٹ میں پوچھنا ہے وہ کلاس کے بعد آپ جو ہے پوچھ سکتے. یہی تھا سوال. تیسرا آپ کا سوال کچھ اور تھا، اگر تھوڑا سا اس کو میں ٹیکسٹ میں بتا دیجیے. تیسرا سوال کیا تھا؟ ایک نماز کا قصر کا، دوسرا جو آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا، اور تیسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تھوڑا سا ٹیکسٹ میں اگر بتا دیجیے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی، میرے خیال یہی سوالات تھے. جی سر، جنہوں نے ہینڈ ریس کیا مائک کر لیں. جزاکم اللہ احسن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کو اللہ بڑی جزا دے، ماشاءاللہ شیخ صاحب. میرے سوال جو ہے یہ وصیت سے متعلق تھے. ایک تو یہ کہ کیا وصیت کرنا، ایک تہائی مال کی وصیت کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس سلسلے میں کافی ابہام ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا تمام مال اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، یا اپنا تمام مال اپنے پوتے پوتیاں کسی رشتے دار کو دے دے؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال یہ کہ کیا ایک تہائی مال کی وصیت جو ہے وہ اپنی اولاد کی اولاد کے لیے کی جا سکتی ہے؟ چونکہ اولاد تو وارث میں شامل ہوگی، لیکن اس کی اولاد کو دے دیا جائے. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذائقہ خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جو تیسرا حصہ ہوتا ہے، اس کی وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اجازت ہے یہاں تک کرنے کی. یہ نہیں ہے کہ اپنا تیسرے حصے کی وصیت جو ہے وہ لازمی ہے کہ وہ انسان کرے تو تبھی جا کے گنجائش ہوگی. نہیں، وہ جو ہے انسان کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. جی، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنا سارا مال زندگی میں اولاد کو دے دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں وراثت کا اصول نہیں چلے گا زندگی میں، بس اس میں انصاف چلے گا. انصاف کا لحاظ کرتے ہوئے ساری اولاد میں زندگی میں ہی تقسیم کر دیتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بس انصاف کے لحاظ سے جو ہے اس کی کوئی دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پہ جو چیز ہے نا کہ لازمی ہی وراثت چھوڑی جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے دلیل چاہیے. بس یہ ہے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ اگر 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 وراثت چھوڑ گئی ہو، وہاں کے اگر کا لفظ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تمام ہے کہ اگر یہ وارثات یہ بن رہے ہوں تو یہ ہے اگر اگر. اور اگر جو ہے اس کا مال ہے ہی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا موجود ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ ان کی والدہ لے کے آئی کہ میرے اس بیٹے کو جو ہے میرے خامد نے یہ والا ہدیہ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے. کیا باقی اولاد کو بھی اسی طرح ہدیہ دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى زُور. یہ روایت غالباً موجود ہے اس میں، یعنی ابو داود میں یا ترمذی میں موجود ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک چیز موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انسان نے فوت ہونے سے پہلے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، سارا مال دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوت ہونے کے بعد سارا مال واپس منگایا، اور ایک تہائی حصے میں فرمایا کہ یہ صدقہ کر دیا جائے، اور باقی جو ہے وہ جو ہے وارثوں کو دے دیا. تو یہ موجود ہے. یہ اب مسئلہ میرے بھائی یہ ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز یہ ہے کہ آپ زندگی میں دینا چاہتے ہیں دے دیں، بس اس میں وراثت کا اصول نہیں ہے. انصاف کے ساتھ سے
اور زندگی میں جب دینا چاہتے ہیں اولاد ہی کو تو دینا چاہتے ہیں نا، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اپنے وارثوں کو فقیر نہ چھوڑو. تو فقیر نہ چھوڑنے کا مطلب یہ، اگر آپ زندگی میں دیہی وارثوں کو رہے ہیں تو اس میں فقیر چھوڑنے والی بات ہی نہیں ہے. وارثوں کو فقیر نہ چھوڑنے کی بات تب آتی ہے جب آپ سارا مال صدقہ کر دیں، کسی وارث کو نہ دیں بلکہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دیں. یہ چیز آتی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو جو ہے فقیر بنایا جائے. یہ اسی موقع پہ فرمایا تھا جس آدمی نے سارا کا سارا مال جو ہے وہ جو ہے صدقے میں دے دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اولاد کے لیے جو ہے وہ یعنی ایک بٹا تہائی حصہ جو ہے وہ دلوایا اور باقی مال جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم کروایا. تو وراثت اولاد نہیں، دیکھیں وراثت اولاد میں یقیناً بعد میں ہوتی، لیکن زندگی میں انسان جو دینا چاہتا ہوتا ہے وہ گفٹ کہلاتا ہے، وہ انعام کہلاتا ہے. وہی انسان ان اولاد کے لیے اگر زندگی میں دے دیتا ہے کسی بھی مطلب یہ ہے کہ برابر کے اصول سے، وہاں پھر بیٹی اور بیٹے کا وہ وراثت کا حساب نہیں ہے، وہاں پھر جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو بھی دیا جائے، اس حساب سے دیتا ہے. جائز ہے، جائز ہے. اگر انسان وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر اس میں سے ایک بٹا تین کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں ایسے انسان کے لیے وصیت کر سکتا ہے جو کہ اس میں سے یعنی جو وارث نہ بنتے ہوں. لا وصیت لوارثن، کہ وارث کے لیے جو ہے وصیت نہیں ہوتی. جو مال آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اسی مال کو اپنی زندگی میں ہی انہی لوگوں میں ایک انصاف سے تقسیم کر دیتے ہیں اولاد میں، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ تب ہوگا کہ اس مال کو آپ جو ہے دوسروں کو دے دیں اور اولاد کو فقیر چھوڑ جائیں، تو یہ غلط ہے. فرق جو ہے وہ یہ فرق ہے جس پہ جو ہے اولاد کو فقیر نہ چھوڑو کہ سارا کا سارا مال جو ہے کہیں دوسری جگہ پہ لگا دیا اور پھر جو ہے وہ چھوڑ دیا اولاد کو فقیر، تو یہ چیز منع ہے. اصل جو ہے یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو ویسے جو ہے ایک بٹا تین تک وصیت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کرنی ہے تو پھر ایک اتنی کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر اس کے لیے اب دیکھیں اولاد کے لیے وصیت کرنا یہ تھوڑا سا یعنی ہاں یا نہ میں بتانا مشکل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا وصیت لوارثن، جو وارث بن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، باقی جس کے لیے مرضی کریں کر سکتے ہیں. یہ ہے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاکم اللہ احسن. جی آپ ایک دفعہ دوبارہ مائک پہنا چاہتے ہیں پہلے آ جائیں. جی سر، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا پہلے ذرا ان کو آنے دیں اور پھر جو ہے وہ آپ آ جائیے. جی
السلام علیکم. اصل میں یہ تھا کہ جس طریقے سے اگر اپنی زندگی میں وارثوں میں بانٹنا ہے تو وارثوں نے اپنے اولاد کو اپنے بیٹا بیٹی کو دے دیا، لیکن وراثت میں حصہ تو ماں باپ کا بھی ہے، تو ماں باپ کا حصہ تو ماں باپ تک نہیں پہنچے گا نا، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ. میں اصل میں سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں کسی اور صاحب سے بھی درس لیا تھا جو انہوں نے بات کہی، وہ بات مجھے آپ کی بات سے مختلف لگی اور میں ان سے نہیں دل کو لگی، تو میں آپ کی بات سمجھ کے ان سے دوبارہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ زندگی میں جب انسان نے انصاف کا تقاضا جب رکھنا ہے تو انصاف میں تو اس کے والدین بھی تو مقدم آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال اور تو اپنے باپ کی ملکیت ہے. تو زندگی کا مطلب دینے کا یہ ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ ساری اولاد کو دے گا اور والدین کو چھوڑ دے گا، تو اس کا مطلب پھر تو والدین کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہی نہ ہوا. زندگی میں مقصود یہ ہے کہ اچھے انداز سے انصاف پہ رکھتا ہوا اگر ایک انسان اپنے والدین کو بھی اس کا جو ہے وہ یعنی حق دے، اولاد کو بھی حق دے. اب دیکھیں نا، کوئی انسان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے اپنے والدین سے پہلے فوت ہو جانا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا، گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے پاس جتنا مال آ رہا ہے وہ سب کو برابر کے حساب سے دے رہا ہے، اور اگر پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ بھی برابر کے حساب سے جو ہے یہ جتنا اس کے بعد جمع نہیں ہو رہا، جتنا آ رہا وہ برابر کے حساب سے تقسیم کر رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ وراثت ہی چھوڑے. ہاں اگر چھوڑ دی ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ انداز ہے. فرض نہیں ہے کہ وہ وراثت چھوڑے، واجب نہیں ہے کہ وراثت. اگر بچ گیا ہے تو پھر اس کا طریقہ بتایا گیا. جو وصیت بولی گئی ہے وہ 1/3 میں وارثوں کے علاوہ کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً ابو داؤد میں موجود ہے، لا وصیت لوارثن، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے جو وارث بن رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں، اور لازمی فرض نہیں ہے وراثت کو چھوڑو، زندگی میں جیسے بھی دو، یعنی کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ وراثت چھوڑنا فرض ہے. دیکھیں دنیا کا مال ہے، اب کوئی انسان ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان بہت بڑی جگیر والا ہو، اس کا مطلب جس کے پاس جگیر نہیں ہوگی وہ تو پھر گنہگار ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو وراثت نہیں چھوڑی ہے. تو اس لیے کوئی ایسا اصول ہے ہی نہیں کہ تم لازمی وراثت چھوڑ کے جاؤ، زندگی میں سارا کچھ دے دو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کوئی کہیں بھی نہیں آیا کہ لازمی، بلکہ قرآن تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ جتنا مال ہے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو بچتا ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے نا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اب عفو کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بچ جائے تمہارے پاس، اب جو بچ جائے تمہارے پاس جب ہے تو ٹھیک، انسان جمع کرنے کی اجازت تو ہے ہی ہے کہ کیونکہ زکات آتی تب جب سال جمع ہوا پڑا ہو، ورنہ زکات. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کا اختلاف کس بات میں تھا؟ وہ اسی بات میں تھا، وہ کہتے تھے تم جمع کیوں کرتے ہو، وہ جمع کیوں کرتے ہو؟ تو وہ صحابہ کہتے تھے بھائی زکات کا جب اصول موجود ہے تو زکات تو جمع ہی تب ہوتی ہے جب سال مال پڑا ہوا ہو، ویسے تو جمع ہوئی زکات آئی نہیں سکتی ہے، اس کا مطلب جمع کرنا جائز ہے، جمع کرنا جائز ہے. لیکن قرآن مجید کا سورۃ بقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خرچ کریں، کیا ہم خرچ کریں، آپ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل العفو. اب عفو کا معنی کیا ہے؟ جو بھی تمہارے پاس ضائع چیز بنتی ہے تو اس کا خرچ کرنا جائز ہے، جواز موجود ہے. یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان، یسألونک ماذا ينفقون، یہ جو ہے غالباً میں اس کو دیکھتا ہوں، تو یہ آیت موجود، یعنی جو تمہارے پاس زائد ہے اس کو خرچ کرو. تو یہ اصل تو اصول یہ ہے، اب انسان اگر اس حساب سے جو ہے وہ کر دیتا ہے، انصاف کے لحاظ سے دے دیتا ہے اپنے والدین کو، اولاد کو، جو بھی آ رہا ہے، جائیداد آئی ہے تو چلو جی یہ فلانے بیٹے کی ہوگی، یہ فلانی بیٹی کی ہوگی، یہ فلانے پہ، والدین کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. نہیں، انصاف کا مطلب ہے وراثت کا اصول نہیں چلے گا وہاں پہ، جو قرآن نے وراثت کا حساب بتایا وہ اس جیسا نہیں چلے گا. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز ایک بیٹے کو دی ہے تو دوسرے کو بھی اسی طرح دی جائے، اسی طرح بیٹی کو بھی دی جائے، یہ انصاف ہے. اب قرآن کے حساب سے تو یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹیوں کی وجہ سے دگنا دو، وہ وراثت میں ہیں، لیکن زندگی میں یہ ہے کہ بیٹے اور پھر بیٹیوں کو برابر سے دو، جتنا بیٹے کو دینا اتنا بیٹی کو بھی دو. یہ جو ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کر کے ہے تو زندگی میں یہ اصول بنتا ہے، زندگی میں یہ اصول بنتا ہے کہ جو اولاد ہے، اگر ویسے تو بیوی کے لیے 8th حصہ بنتا ہے جی اولاد ہے، لیکن انسان زندگی میں دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ میری اولاد ہے، وہ ایسا ہے، تو اپنا ایک مکان بیوی کے نام پہ لگوا دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں جائز ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ میرا جو ہے یہ حق بنتا ہے، اس طرح کر تو مکان اپنی بیوی کے نام پہ لگوا دیتا ہے، بھائی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. اب کہیں جی اس نے اولاد کا حق مار دیا ہے، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، زندگی میں جیسا جو ہے وہ انصاف انسان بہتر سمجھتا ہو. اسی طرح والدین ہوتے ہیں، والدین کو پتا ہے اس ہمارے بیٹے کے پاس کافی ساری جائیداد ہے، اس کی اولاد بھی، اس کی بیوی بھی ہے، لیکن وہ اپنے والدین کی پوری خدمت کر رہا ہے، پوری خدمت کر رہا ہے، اور اپنی جائیداد کچھ فلاں بیٹے کے نام، کچھ فلاں کے نام، کچھ بیٹی کے نام، کچھ بیوی کے نام کروا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاکم اللہ احسن. جی نیکسٹ اس طرح مائک پہ آ سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سے
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی اللہ اکبر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آپ کی بھی آواز نہیں آئی. سسٹر دونوں کی, سسٹر آسمین آپ کی کوئی آواز نہیں آئی ہے. آپ مائک تو آپ نے لیا ہوا تھا لیکن آپ لگتا ہے جیسے آپ کا مائک آن نہیں ہے, شاید آپ نے ریکارڈنگ کے لیے کوئی چیز آن کی ہوئی ہے اس لیے آپ کی آواز نہیں آئی ہے. تو وہ آپ ریکارڈنگ کی بجائے مائک کو سلیکٹ کریں اور پھر بولیں تو آپ کی آواز آ جائے گی. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے کہ پہلے میں وہ پہلی بات کو پورا کرتا ہوں پھر جو ہے اس کی طرف آتا ہوں. پہلا جو دیکھیں پہلی جو بات تھی جیسے آپ نے بتایا ایسے ہی. دیکھیں سسٹر میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں, ایک آدمی اس کے بچے ہیں بیوی ہے اور وہ جو ہے کچھ نہ کچھ کمائی کر رہا ہے, اس کا ایک بڑا بیٹا ہو جاتا ہے دوسرا چھوٹا ہے. اب بڑے بیٹے کو کوئی کام کروانا ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے تو وہ کہے نہیں جی میں اس بیٹے کو پیسے نہیں دے سکتا ہوں, وراثت سے لے گا تبھی جا کے لے گا, ابھی تمہیں اس کے نام دین دے. تو یہ غلط ہے. اس بڑے بیٹے کو ضرورت ہے اس کو دے دے, پھر اس کے بعد چھوٹا بیٹا اس کو ضرورت پڑی اس کو دے دے. یعنی اگر استطاعت دی ہوئی ہے انسان اپنی نیت میں تو یہ رکھے کہ میں نے سب کو برابری کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر بیٹی بنتی ہے اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کی کوئی ضروریات ہے اس کو پورا کر دے. اب یہ کہے کہ نہیں میں نے روٹین کے خرچہ تو دے سکتا ہوں, جائیداد نہیں دے سکتا ہوں, وہ تو میرے مرنے کے بعد ہی ملے گی, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. لازم وہ تو تب ہے کہ اگر اتفاقاً اولا پڑی ہوئی ہے جائیداد تو تب دے دے. باقی رہا کہ جو ایک بٹا تین ہے یہ اس کی وصیت مرنے کے بعد ہی پوری ہوگی, یہ پہلے نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ جو ہے کرے جی, اگر وصیت وہ ایک بٹا تین سے زیادہ بھی کر دے تو وصیت صرف ایک بٹا تین میں ہی نافذ ہوگی, یعنی نافذ وصیت اتنے میں ہی ہوگی, الا یہ ہے کہ اس کے ورثہ اپنی طرف سے خوشی سے کہہ دیں جی ہم اپنے والد کی طرف سے آدھا دینا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وراثت کوئی ہر ایک انسان کی ہوتی بھی نہیں ہے, جائیداد دنیا کے ہر ایک انسان کی ہونا کوئی فرض نہیں ہے, ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو نہ اسی ساری زندگی میں سارا مال جو ہے وہ اڑا دے, یعنی اڑانے کا مطلب یہ کہ اولاد کو سب کو دے دے, کوئی حرج نہیں ہے, بس تھوڑا سا انصاف رکھے. انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو جیسے ضرورت پڑتی ہے اس کو اس حساب سے دے دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اس میں اصول مین چیز ہے انصاف, والدین محتاج بیٹھے ہوں اور بیٹوں کو جو ہے وہ بنگلے بنا کے دے رہے ہو تو یہ بھی تو جائز نہیں ہے نا, یہ بھی تو جائز نہیں ہے نا. ایک طرف جو ہے والدین جو ہے ان کو جو ہے وہ تو یہ تو اس کی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہا ہے نا, تو یہ سب چیزیں جو ہے کاؤنٹ ہونے والی ہیں. دوسری طرف اس کو پتا ہے کہ میں ایسے حالات میں ہوں, میری بیوی ہو سکتا ہے میرے بعد اس کو کوئی مسئلے مسائل ہوں تو اپنا مکان زندگی میں بیوی کے نام پہ لگا دیتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ بیوی کا ہو گیا بات ختم, وہ وراثت میں بعد میں تقسیم ہی نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں, بس انصاف کا تقاضا رکھنا ہوتا. لیکن اگر مال چھوڑ کے گیا ہے تو پھر اس کے اصول اپنی جگہ پہ ہیں. اور وراثت جو ہے اگر وصیت کرے تقسیم نہیں, جو قرآن نے اصول دیا ہے وراثت کی تقسیم کا وہ اسی کے مطابق ہوگا. مرنے کے بعد وہ اس کا اختیار صرف ایک بٹا تین تک ہے, باقی اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. وہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے, یہ آیت میں موجود نہیں ہے. آیت میں صرف یہ ہے کہ من بعد وصیت, وصیت پوری کرنے کے بعد. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حدیث میں کہ وہ جو ہے وہ تم یعنی ایک بٹا تین تک جو ہے کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, وہاں پر بتایا گیا ہے. قرآن نے صرف وصیت کو کہا گیا کہ وراثت اس کی وصیت پورے کرنے کے بعد تقسیم کی جائے. بہرحال یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, کہ عام سی بات ہے, اس کو سمجھنا کوئی بہت بڑا مشکل بات نہیں ہے. جی دوسری بات سر یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالی نے ایسے یہود کی مذمت کی تھی جو یہود کے, اس آیت میں تو دو چیزیں بتائی گئی ہیں نا, اللہ کی لعنت ان پہ, سورۃ نساء کی آیت نمبر 51 ہے. یہاں پہ دو چیزیں جمع ہیں کہ یہ لوگ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں, اہل کتاب ہونے کے باوجود تواغیت کو مانتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہے وہ بہتر ہیں, تو اللہ نے فرمایا ان پہ لعنت ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہیں کہ ایک تو ان کا اپنا بھی جبت اور طاغوت پہ یعنی ایمان لانا یہودیوں کا, اور دوسرا جو ہے وہ کافروں کو مسلمانوں سے بہتر کہنا, یہ ان یہودیوں کی دونوں وجہوں سے اللہ کی لعنت ہے ان پر. ایک یہاں پر, دوسری جو ہمارے ہاں روٹین بن گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں کہا جاتا ہے مسلمان تو یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور کافر وہ نہیں کرتے. ایک تو واللہ عالم جو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو پروپیگنڈا ہے بہت بڑا. ویسے تو یعنی اگر آپ جرائم کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمانوں میں اگر جرائم ہیں تو کافروں میں بھی جرائم, لیکن یہ ہے کہ وہ صرف میڈیا پہ نہیں آنے دیتے اس طرح کے جو. اب دیکھیں جرائم میں کیا ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, زبردستی ریپ ہوتا ہے, چوریاں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جتنی چیزیں کافروں میں موجود ہیں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ ان کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا. ایک بات جی, یہ مین چیز ڈاکہ ڈری, چوری, قتل, زبردستی, ذرا, یہ کتنی چیزیں, یہ زیادہ تر ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں منظر ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے سر, دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دعا یہ بھی موجود ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر. فقر سے آپ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے. فقر کا مطلب آپ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کے پاس فقیری آتی تو وہ جہاں وعدہ کرتا ہے وہاں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ جب کسی کا حق چھینا جائے نا تو وہ انسان جھوٹ بھی بولے گا اور وہ دھوکہ دے بھی کرے گا اور وہ سارا کچھ کرے. اب ایک جو جائز ضروریات ہوتی ہیں, جائز چیزیں ہوتی ہیں, وہاں آ کے مسلمانوں کے علاقوں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, مسلمانوں کے اپنے ممالک میں دیکھ لیں, کیا اس طرح کے حالات ہیں جیسے کہ کافروں کے لیے کافروں نے دیے ہوئے, اور مسلمانوں کے اندر حالات کے پیدا کرنے کے پیچھے بھی کافروں کا ہاتھ ہوتا ہے اس طرح کے حالات پیدا کرنے میں. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کسی کے منہ سے لقمہ چھینو گے تو اس کی زبان برا بلا بھی کہے گی اور جھوٹ بھی بولے گی, برا بھی کریں گے. یہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہی حالات اگر دوسرے ان کافروں پہ پیدا ہو جائیں تو وہ بھی یہی کریں گے, وہ بھی یہی کریں گے. یہ ایک حالات کا تقاضا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو مسلمان ہی ایسا کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک فطرتی چیز ہے, حالات تنگ کرو گے تو خود بخود ایسے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے. اور ویسے جو ہے جی, ویسے جو ہے یعنی اوور آل اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں کمی ہے, کوتاہی ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن جو اصل مقصود ہے اسلام میں الولا والبرا, اصول و الولا و محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے دل کی, وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخصیت سے تو نفرت کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو مین اسلام ہے اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو ہیں وہ غلط کرتے ہیں, کوئی مسلمان ہو کے ایسا غلط کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کا نام اوپر نہیں آنا چاہیے. بس اس انداز سے گفتگو ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب یہ آ کے گفتگو مسلمان کریں جی مسلمان ایسے ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کا اسلام اس کا ذمہ دار ہے, یہ جب ذمہ دار اسلام کو ٹھہرا جائے گا تو تب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں. کیونکہ یہاں یہود کہتے تھے کہ جی کافر اچھے ہیں مسلمانوں سے, تو یہود کے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں اور دوسروں کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس دو چیزوں کو جمع کر کے کہا کہ خود توحید کو مانتے ہیں اور دوسرا کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے ہیں مسلمانوں سے, تو اللہ کی ان کی بلانت ہے. یہ آیت تو ان دو چیزوں کو جمع کر رہی, یہ آیت تو اس پہ لاگو نہیں ہوتی, لیکن اصول اور ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی میرا خیال ہے کہ ابھی جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے صرف آپ لوگ ہی سوال کر لیں اور پھر میں اجازت لوں گا کیونکہ سوالات کافی ہو گئے ہیں. جی مطلب سوالات کافی نہیں بلکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے, تو آپ لوگ بس ایک ایک سوال کر لیں اور پھر میں اجازت لوں گا. جی بھائی ہیں یا سسٹر ہیں آپ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ ذرا مائک پہ آ جائیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی بھائی کے پاس سونا ہے, 10 ماہ بعد انہوں نے سیل کر دیا, اسے پراپرٹی لے لی, پراپرٹی بھی جو ہے تھوڑا سا, یہ میری آواز نہیں آ رہی, میری آواز جی میری آواز ابھی آ رہی ہے, ابھی میری آواز آ رہی ہے. جی بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی سونا تھا, 10 ماہ بعد اس نے سیل کر دیا, اس پیسے سے اس نے پراپرٹی لے لی, اور اس کے پاس پیسے آتے رہتے ہیں, مہینے 2 مہینے بعد ختم ہو جاتے ہیں, سال کے بعد دیکھا جائے تو کافی زیادہ آئے تھے. دیکھیں ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ تب ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے آئیں اور وہ جمع ہو کر پڑے رہے, اور ان پڑے ہوئے پہ یا سونا آیا تھا تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے سیل کر دیا. اب اس نے پراپرٹی لے لی ہے, اگر پراپرٹی آگے بیچنے کے لیے لی ہے تو جب بکے گی تب اس کی اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی, ٹھیک ہے. باقی رہا اس کے پاس پیسے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, اگر انسان اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ 1 ارب روپیہ 1 دن میں آیا ہے, 2 دن بعد چلا گیا ہے, پھر 2 دن بعد آیا, 3 دن بعد چلا گیا ہے, تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تب ہے جب آپ کے پاس وہ پیسہ سٹور ہو جائے. اب سٹور ہونے میں تھوڑا بہت کم بیش ہوتا رہے کہ یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پہ کسی دوست کے پاس جو ہے وہ $10,000 پڑا ہوا ہے, اور وہ کبھی 9 ہو جاتا ہے, کبھی 11 ہو جاتا ہے, کبھی 12 ہو جاتا ہے, کبھی 9 ہو جاتا ہے, کبھی 8 ہو جاتا ہے, تو اس اماؤنٹ کا ہوتا ہے کہ درمیانہ حساب لگا کے سال کے بعد زکوٰۃ دے دیں. لیکن ایک ہے اتنا اوپر نیچے ہونا کہ آج 0 ہے, کل کو جو ہے وہ 100 پہ گیا ہوا ہے سگنل, کل کو 0 پہ آ گیا, پھر 100 پہ گیا, پھر جو پیسہ آیا وہ کل کو نکل گیا, پرسو نیا آیا وہ ترسو نکل گیا, ترسو اگلے دن نیا آیا پھر اگلے دن نکل گیا, جو اس طرح کر کے سرکل کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ اس کے زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے 1 سال تک پیسہ جمع ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جمع ہوا پڑا ہے. اب جمع ہونے میں اوپر نیچے ہو رہا ہے تھوڑا بہت, لیکن مین پیچھے جمع پڑا ہے, پھر اس میں جو ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ 10 ہے تو کبھی 8 ہو گیا, کبھی 12 ہو گیا, کبھی 9 ہو گیا, کبھی 11 ہو گیا, اس چیز میں گھوم رہا ہے, تو اب اس کا ایک درمیانہ سمجھ کے جمع ہونے والے پیسے پہ زکوٰۃ ہے. لیکن اگر آج 1,000 آ گیا, کل کو 0 ہو گیا, پرسو 2,000 آ گیا, ترسو کو 1,500 رہ گیا, پرسو سارا چلا گیا, سال پورا کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ تب ہوتی ہے جب جمع مال, جمع پونجی ہو رہی ہو, اور تب ویسے انسان صدقہ خیرات کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فی المال الحق سوى الزکاۃ, کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہوتا ہے. وہ انسان جتنا مرضی دے دے, وہ انسان دے دے جتنا مرضی احتیاطاً دے سکتا ہے دے دے, لیکن جو طریقہ ہے یعنی زکوٰۃ فرض کا, وہ تب ہوتا ہے جب مال سٹور میں آئے, سٹوریج میں آپ کے پاس جو ہے اتنا پیسہ پڑا ہو, اتنا جیسے عورتوں کے پاس زیور پڑا ہوتا ہے. اب زیور تو سٹوریج میں ہوتا ہے, وہ تو اوپر نیچے نہیں نہ ہوتا ہوتا, اب وہ جو ہے اس حساب سے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے. جو پیسہ انسان جس پہ کاروبار بزنس کر رہا ہے اس پیسے سے, اور اس کے پاس جمع کبھی بھی نہیں ہوتا, آج چیزیں خریدی ہیں, مال خریدا ہے, کل کو اتنے پیسے کا بیچ دیا, جب بیچا ہے تو وہ اب نیا پیسہ آیا ہے, اور اب اس سے چیز خریدی ہے, پرسوں مہینے بعد وہ نکل گئی ہے, پرسوں کو اگلے مہینے بعد جب پیسہ آیا تو وہ پچھلا اس پہ کارڈ نہیں, وہ نیا آیا ہے. اب ہر والا پیسہ جو ہے جو ہے وہ والا جو ہے یعنی جو اس طرح پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ہر دفعہ نیا پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور ہر دفعہ والے پہ سال پورا ہی نہیں ہو رہا, وہ سال پورا ہونے سے پہلے وہ چلا گیا, اگلا پیسہ آیا سال ہونے سے پہلے وہ چلا گیا. تو ایسی صورت میں جتنا بھی زیادہ پیسہ سرکل کر رہا اس پہ زکات نہیں ہوتی. جب جمع ہوا پڑا ہو اور جمع ہونے میں اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو رہا ہو تو اس کا درمیان والا رکھ کے اس پہ جو ہے زکات ہو رہی ہوتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ چیزوں میں فرق ہے. زیور چاہے پہنا ہوا ہے چاہے پڑا ہوا ہے, دونوں صورت میں اس پہ زکات ہے. زیور چاہے پہنا ہوا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی کی روایت کہ وہ عورت آئی تھی اس نے کنگن پہنا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم اس کی زکات دیتی ہو, تو آپ زکات کا پہنے ہوئے کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ چاہے پہنا ہوا چاہے پڑا ہوا اس پہ زکات ہوتی ہے. اگر وہ زیور سونے کے حساب سے ہو تو تقریباً 7 تولے کے قریب, اور اگر چاندی کے حساب سے ہے کہ 51 تولے کے قریب, تب اس لیمٹ سے برابر ہو یا اس سے اوپر ہو تو تب زکات. اگر کسی کے پاس 2 تولے زیور سونا پڑا ہوا ہے, 3 تولے پڑا ہوا ہے, 4 تولے پڑا ہوا ہے اور الگ سے چاندی جو ہے وہ اس کے اوپر 25 تولے پڑی ہوئی, تو دونوں پہ کوئی زکات نہیں, دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. سونے اور چاندی کو آپس میں مکس نہیں کیا جا سکتا. الگ سے ایک کے پاس 40 تولے سونا پڑا ہوا ہے, سوری 40 تولے چاندی پڑی ہوئی ہے, اور دوسری سائڈ پہ جو ہے اس کے پاس 5 تولے سونا پڑا ہوا ہے, تو اس پہ فرض زکات نہیں ہے. فرض زکات تب ہے جب ان میں سے کوئی ایک نصاب کو پورا آ جائے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جی بھائی آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم شیخ صاحب, مجھے سوال سے زیادہ درخواست ہے. میری درخواست یہ کہ اگر آپ کسی کلاس بہت لمبی آپ کے لیے ہو جاتی ہے, اللہ کو جزا دے, اگر آپ اس کا ٹائم لمٹ کر دیں سوال جواب کا تو یہ سب کے لیے آسانی ہوگی. اور سارے بہن بھائیوں سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ سر جی کا خیال کریں کہ وہ اتنی لمبی کلاس لیتے ہیں, بہت مشکل ہے اتنی دیر تک پڑھنا. اپنے سوالوں کو یا تو آپ کچھ کام کریں دوسرے دن کے لیے چھوڑ دیں, اور کریں تو سوال کو مختصر کام کریں, اور اگر یہ کریں تو سب کے لیے بہتر ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرے دل کی بات بول دی. بس یہ ہوتا ہے کہ بس یہ ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ میں صرف یہی مہینہ روٹین سے دیتا ہوں, اور یہ مہینہ جو ہے میں سارے کاموں سے چھٹی لے کے بیٹھ جاتا ہوں کہ چلے اس طرح کرنا ہے, تو اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دیتا ہوں. تو بہرحال کوشش تو میں کرتا ہوں ٹائم فکس ہو جائے, لیکن پھر بھی کچھ ہو جاتا ہے. صرف اس لیے کہ چلو کسی کا فائدہ ہو جائے تو بہتر ہوگا. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. باقی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ٹائم ہے وہ کلاس کے درس کے بعد کوئی 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے, اب تو 1.5 گھنٹہ اوپر ہو چکا ہے. تو جی سسٹر آپ سوال کر لیں پھر میں اجازت لیتا ہوں آپ سے. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دہ فرمائے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سر پہلا سوال تو میں نے سنا ہے, دوسرا سوال میں حدیث کی طرف چلا گیا تھا. غالباً پہلا سوال پہلے میں جواب دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررا, جو قرآن مجید میں ماہر ہوتا ہے وہ مع سفرۃ البررا, وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو معزز اور مکرم فرشتے ہیں. والذی یقرأ وهو یتتأتأ فیہا, اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اس میں اٹکتا ہے, اڑ 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 کے پڑھتا ہے, فلہ اجران, تو اس کے لیے دو اجر ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک اجر اس کے پڑھنے کا اور ایک اجر اس کے اڑ اڑ اڑنے اڑنے کا. تو انسان کو جتنا آتا ہے اس کو جو ہے وہ پڑھتا رہے, اس کو پڑھتا رہے اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے. اگر اسی میں بیٹھ جائے جی تجوید مجھے آئے گی تو پھر ہی میں جا کے پڑھوں گا, پھر تو پتہ نہیں کب آئے گی. اللہ نہ کرے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے اس کی زبان اتنی سخت ہوگی تو تجوید سیدھی ہو رہی تو اب وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے, ایسا نہیں ہے. اپنی طرف سے پڑھتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں, وہ ہوا یا تفیح فلاح اجران, تو اس کے لیے جو ہے وہ دو اجر ہیں. فلاح اجران یہ روایت کہاں پر ہے, ایک منٹ. فلاح اجران من یقرأ القرآن وهو علیہ شاق, اور اس پہ جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہے. اور دوسرے میں الفاظ ہیں وہ یتتأتأ فیہا فلہ اجران, یہ روایت متفق علیہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں. تو اب اس میں تو ہم یعنی تجوید سے یعنی کہنے کا مطلب ہے تھوڑے سے کوشش کی جائے کہ وہ بہتر ہو جائے. باقی یہ ہے کہ سیکھتے رہنا چاہیے, کبھی بھی سیکھنا نہیں چھوڑنا ہے, وہ سیکھتے رہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہیں. اللہ تعالیٰ خیر تھا. جی جی اسی طرح آپ کا دوسرا سوال تھا, تھوڑا سا آپ پوچھ لیجئے دوبارہ, میں پھر کرتا ہوں. سر آج میں نے درس کے شروع میں ایک بات کی تھی, میرا خیال ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شروع میں ایک اچھی کہہ کے شروع کی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ جا کے تصور بن جاتا ہے کہ گویا کہ یہ فرض ہو گیا. اب یہ قرآن مجید تراویح میں ختم ہونا یہ کہیں بھی سنت نہیں ہے, کہیں بھی ضروری نہیں ہے. ہاں ویسے انسان کو لمبی پڑھنا مقصود ہے ایسے ہی جو ہے وہ تراویح, لیکن یہ کہ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ لازمی ہی تراویح میں قرآن مجید ختم ہوگا تو سنت پوری ہوگی. ہاں جائز ہے, جائز ہے, کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں پڑھا گیا تو اصل تو مقصود یہ کہ وہ اپنے طور پہ اپنا پڑھیں, الگ سے پڑھیں. جتنا الگ ایک آدمی الگ سے عورت گھر میں قرآن مجید پورا پڑھ رہی ہے اور ادھر مسجد میں تراویح میں پورا سن رہی ہے تو اس کا اپنا پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اپنا جو قرآن مجید پڑھنا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو قرآن مجید کا تراویح میں پورا سننا یہ کہیں کوئی سنت کہیں کوئی کچھ نہیں ہے. جی باقی گھر آ کے پڑھ سکتے ہیں, بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی حصہ ہے عبادت کا کہ ہر صورت میں تراویح میں پورا قرآن مجید سننا ہی سننا ہے ورنہ قرآن مجید پورا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. بہر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آج کا درس بھی ہم یہیں پہ ہی ختم کرتے ہیں. آج کی کلاس کو آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, کل انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. یقیناً آج سب لوگوں کے پاس پہلا روزہ ہوگا, آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی خصوصی دعا میں جو ہے وہ یاد رکھیے جائے گا. انشاءاللہ تعالی کل یہاں پہ ملاقات ہوگی. آج میں اس مجلس کا اختتام اسی پہ کرتا ہوں. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جی تراویح آٹھ ہی صحیح ہیں جیسے میں نے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی یہ جو درس کی ہے یا سوال جو آپ کی ریکارڈنگ ہے یہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکی ہے, آپ لوگ وہاں پہ سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.